بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناظرین، امت واحدہ کے سلسلے کا 13واں پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ گزشتہ 12 پروگرام آپ کو یقیناً پسند آئے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم امت اسلام کی کمزوری کے اسباب و عوامل کا جائزہ لیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ان پروگراموں سے مسلمانوں کے اتحاد و یکجہتی کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی اور ہم اسلامی یکجہتی اور وحدت کے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، آج کے دور میں سب سے بڑی خیانت مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے درمیان تفرقہ اور اختلاف ڈالا جائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ عزیزان محترم، ہمارے پروگراموں کا یہ تیسرا سلسلہ کہ جس میں ہم بحث کر رہے ہیں کہ امت واحدہ کی کمزوری، ضعف اور یہ زبوں حالی کا کے اسباب کیا ہیں، تو ہم نے پہلے پروگراموں میں عرض کیا تھا کہ تفرقہ ایک بنیادی عنصر ہے کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ بنیادی ترین مسئلہ امت واحدہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، یہ تھا کہ وہ رسول گرامی کے اخلاق سے متمسک ہوتے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے فرمودات کو، رسول خدا کے بیانات کو فراموش کرتے ہوئے، سیرت نبوی کو فراموش کرتے ہوئے، آج مسلمان اخلاق اسلامی سے، اخلاق قرآنی سے دور ہو گئے، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہو گئی اور دنیا بھر میں مسلمان طاقت میں ہونے کے باوجود، مادی لحاظ سے بہت بڑے ذخائر رکھنے کے باوجود، آج یورپ اور امریکہ مسلمانوں کا بہت سے امور میں محتاج ہونے کے باوجود، آج ہم ان کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارا تفرقہ اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے اخلاق سے دوری کا نتیجہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، در مذمت
قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بری صفات کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ کہ شاید وہ تم سے بہتر ہو۔ تمسخر سے دوری انسان کی صفت اور اس کے شایع نشان ہے۔ جس انسان میں یہ بری عادتیں اور صفات ہوں گی، وہ یقیناً انسانیت سے خارج ہے۔ دیکھیے، صرف خود کو حق پر نہیں سمجھنا چاہیے اور صرف خود کو ہی برتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں تاریخ اسلام اور اسلام سے پہلے کی تاریخ کے بعض واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے قبل حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کے مسئلے پر تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مکے میں موجود دسیوں قبائل میں سے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ بعض قبیلوں نے تو آپس میں معاہدے کر لیے کہ اگر کسی قبیلے نے دوسرے قبیلوں کی ہم آہنگی کے بغیر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا تو دوسرے قبیلے مل کر اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ معاملہ اس وقت صادق اور امین کے نام سے مشہور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ نے ایک بڑی سی چادر منگوائی, حجر اسود کو اس میں رکھا اور پھر سب قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ اس کو مل کر اٹھائیں. جب وہ اپنے مقام کے پاس لایا گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اسے اس کی جگہ پر نصب فرمایا.
جو لوگ امت اسلامیہ کی وحدت کی زنجیر کو توڑنے کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے مختلف طریقوں سے اسلام کے خلاف جنگ کی اور ہر بار اپنے اصلی چہرے کو نئے ماسک کے پیچھے چھپا لیا. ان میں سے ایک جانا پہچانا ماسک یا جانی پہچانی نقاب, نیشنلزم یا قوم پرستی کا مسئلہ اٹھانا اور اسے مسلمان قوموں میں رائج اور مضبوط کرنا ہے, تاکہ اس طریقے سے امت اسلام کی ہر اکائی قومیت اور قومی تعصبات میں محصور ہو کر رہ جائے اور اسلام کے پیکر سے الگ ہو جائے, اور اس طرح پین ایرانزم, پین عربزم اور پین ہندوئزم جیسے عناوین وجود میں آئے اور زبانوں پر جاری کر دیے گئے ہیں, تاکہ ان ظاہری عناوین اور قومی نسلی اور علاقائی وحدت کے ذریعے اتحاد اسلام اور مسلمانوں اور مومنین کے درمیان خالص اور قوی اتحاد کے قیام کو, کہ جو نسلی اور قومی اتحاد کے برخلاف اور انسانی اصولوں پر استوار ہے, روکنے کے لیے راستہ ہموار ہو سکے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ایک محفل میں فرماتے ہیں, طاع خوف اللہ اخوینی اخوین, اخوت و بھائی چارے کا یہ پیمان صرف نسلی و قبائلی محرکات کی نفی کی بنیاد پر اور حق اور سماجی تعاون کے محور پر تشکیل پایا ہے. یقیناً امت اسلامی کی سیاسی وحدت اور یکجہتی کی دعوت کی ایک اصل وجہ اور سبب یہ ہے کہ مسلمان گروہوں اور معاشرے کے تمام طبقوں کے درمیان اختلاف و افتراق کے اسباب کو ختم کیا جائے, اور ہم اس بات کی اجازت نہ دیں کہ دشمنان اسلام نسل اور قوم کا تعصب پیدا کر کے مسلمانوں کے درمیان شگاف اور خلیج پیدا کریں. اتحاد اسلامی اور قوم پرستی کی نفی کو آج دشمنان اسلام کے لیے ایک ہتھکنڈا اور حربا نہیں بننا چاہیے کہ وہ اس سے اپنے حق میں غلط فائدہ اٹھائیں. مسلمانوں کو خود مکمل ہوشیاری اور آگہی کے ساتھ اس نیشنلزم اور قوم پرستی کے منفی پہلوؤں سے, کہ جو وحدت مسلمین کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہو سکتے ہیں, گریز کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی وحدت کو مد نظر رکھنا چاہیے اور فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد وحدت اسلامی کو فروغ دینے کے لیے پہلا ٹھکانہ ہے. یعنی ہر موجودہ اسلامی ملک میں مسلمانوں کے درمیان وحدت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا اسلامی اتحاد کے منصوبے اور تجویز کے دفاع کے لیے پہلا قدم یا پہلا محاذ ہے.
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, ہر مومن اپنے مومن بھائی کا نگہبان ہے. ناظرین, اگر کوئی مومن بھائی اپنے دیگر مومن بھائیوں کے بارے میں اپنے دل میں ایسا جذبہ اور خصوصیت نہ رکھے تو اسے اپنے ایمان کے مراتب کے بارے میں شک کرنا چاہیے. مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں پیغمبر اسلام کا یہ جملہ ہی کافی ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں, جو امت اور جماعت سے ایک بالش دور ہو جائے تو اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے اتار پھینکا ہے. خدا سے دعا ہے کہ ہم ایسے نہ ہوں.
یک حادثه دیگری هم از قبل از اسلام است, پیمان حلف فضول.
اسی طرح اعلان نبوت سے پہلے کا ایک اور واقعہ ہے. حلف الفضول وہ معاہدہ ہے جو عرب کے نوجوانوں نے کیا. اس معاہدے میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ وہ مظلوم کی مدد اور ظالم کا مقابلہ کریں گے. عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین اور نہج البلاغہ کے شارح ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں، اسلام سے پہلے اور بعد میں باشرف ترین معاہدہ حلف الفضول ہے. آج حلف الفضول معاہدے کے احیاء کی ضرورت ہے. میں اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے، میں نے عبداللہ بن جرعان کے گھر میں حلف الفضول کے نام سے عرب نوجوانوں میں ایک معاہدہ دیکھا کہ اگر اسلام میں مجھے اس جیسے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں یقیناً اسے قبول کر لوں گا. خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. خدا اہل کتاب کو وحدت کی دعوت دیتا ہے، توحید اور کئی دلائل لے کر آتا ہے کہ ہم ان تک پہنچ جائیں. خدا اہل کتاب کو وحدت کی دعوت دیتا ہے، مسلمانوں کے ان کے ساتھ بہت سے مشترکات ہیں، یقیناً وحدت ہونی چاہیے. اصولی طور پر دنیا کی بنیاد وحدت ہے اور شیطان تفرقے کا باعث ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
عزیزان محترم، ہم نے عرض کیا تھا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو آج مسلمانوں میں بہت رائج ہے، اور یہ حسد ایک ایسی بری لعنت ہے کہ جس معاشرے میں بھی یہ پیدا ہو جائے یہ بیماری، وہ معاشرہ جنگ و جدال کا شکار ہو جاتا ہے اور بالآخر نابودی کی طرف چلا جاتا ہے. حسد کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص جس کے پاس خدا نے کسی نعمت کو عطا کیا ہے، دوسرا شخص یہ چاہے کہ خداوند عالم اس نعمت کو اس سے چھین لے، چاہے وہ نعمت مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حسد. لہذا اس کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں کہ ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ روایت کہتی ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد اس طرح سے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بس عزیزان گرامی، دیکھا ہم نے کس طرح سے حسد ہماری نیکیوں کو کھا رہی ہے، امت واحدہ امت اسلامیہ کی نیکیوں کو کھا رہی ہے، جس کے نتیجے میں آج مسلمان زوف کا شکار ہو رہے ہیں. اور دوسری روایت کے مطابق یہ حسد تمام کی تمام برائیوں کی جڑ ہے. جب میں کسی سے حسد کرنے لگوں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں اس کی کمزوری کے اسباب فراہم کرنے لگتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح سے اس کی نعمتیں زائل ہو جائیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ادھر سے میں یہ کوشش کرتا ہوں تو دوسرا بھائی میرے مقابلے پر آ جاتا ہے، اور پھر جنگ و جدال کا سامان فراہم ہو جاتا ہے، اور پھر دو انسانوں سے دو گروہوں کی جنگ، اور دو گروہوں سے ہو سکتا ہے دو ملکوں کی جنگ شروع ہو جائے، قوم و قبیلے کی جنگ شروع ہو جائے. اور یہ اخلاقی بیماریاں فقط فردی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اثرات گہرے طور پر اجتماع اور سیاست پر بھی پڑتے ہیں، گہرے طور پر اس کے اثرات انسانی معاشروں پر پڑتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو کہ دوبارہ سے نشاط ثانیہ کی طرف اس کو پلٹایا جائے اور عروج پر پہنچایا جائے، تو آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متمسک ہو جائیں تاکہ انشاءاللہ یہ امت دوبارہ سے صدر اسلام کی طرح اپنے کمال کو پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شیخ عبد الرحیم طاہر، ترکمنستان کے عالم دین۔ ترکمنستان کے عالم دین شیخ عبد الرحیم طاہر تمام اسلامی مذاہب کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو عالم اسلام میں وحدت کا اہم ترین عامل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، مسلمانوں کے تین گروہ ہیں۔ پہلا گروہ دین کو خدا کے لیے چاہتا ہے اور عالم اسلام کی ترقی و پیشرفت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دوسرا گروہ دین کو دنیا کے لیے چاہتا ہے اور ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی باتوں کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آخری گروہ اپنا دین دوسروں کی دنیا کے لیے چاہتا ہے اور اس طرح وہ عالم اسلام میں مغرب، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے استعمار اور استبداد کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ عالم اسلام کے علماء اور دانشوروں کو چاہیے کہ وہ مکمل بیداری کے ساتھ اور دشمنوں کی سازشوں اور ہتھ کنڈوں سے آگاہ ہو کر مسلمانوں کے درمیان وحدت قائم کرنے کے لیے کوشش کریں۔
ناظرین، اسلام نے اپنی الہی تعلیمات میں مسلمانوں کو ہر اس عمل سے روکا ہے جو اختلاف، تفرقے اور کینہ و دشمنی کا باعث بنے، اور ہر اس عمل پر زور دیا ہے جو اتحاد و یکجہتی کا باعث بنتا ہے، اور مسلمانوں پر ان باتوں کا خیال رکھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ ہماری دعا ہے اور ہمیں امید ہے کہ مسلمانوں میں کینہ اور حسد اور جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، اور وہ اپنے اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے اپنی صفوں کو اتنا مضبوط بنا لیں گے کہ دشمن ہماری صفوں میں نفوذ نہیں کر سکے گا۔ آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔